جمعرات 3 دسمبر کے سیروین کے ساتھ مافارہ صفدر کا سلام. روس نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ وہ روسی طیارہ گرانے پر پچھتائے گا. تجزیہ کار نے روس کے عزم پر کہا،
پراکسی وار چلے گی نیٹو کی اور رشیا کی. رشیا اور ایران ڈیٹرمنڈ ہیں کہ وہ بشار اسد اس کی سپورٹ کریں گے.
یہ سب تفصیلات خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے شامی سرحد کے قریب روسی جنگی طیارہ مار گرانے پر ایک بار پھر ترکی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ کریملن مزید پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کر رہا ہے. روسی قوم سے سالانہ خطاب میں مسٹر پیوتن کا کہنا تھا کہ ترکی گھناؤنے جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ٹماٹروں کی تجارت، تعمیرات اور دیگر شعبوں میں پابندی عائد کر کے ہمارے لوگوں کو قتل کرنے جیسے جنگی جرائم کے خمیازے سے جان چھوٹ جائے گی تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. ہم انہیں بار بار یاد دلائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور انہیں بار بار اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی. اس کے لیے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ تھے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے الفاظ. برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ شام میں دولت اسلامیہ پر حملے کرنے والی برطانوی فورسز کے لیے مزید جنگی طیارے روانہ کر رہا ہے. شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف پہلے فضائی حملوں کے چند گھنٹوں بعد ہی برطانوی سیکرٹری دفاع مائیکل فیلن کا کہنا ہے کہ برطانیہ خطے میں جنگی جہازوں کی تعداد دگنی کر رہا ہے. اسرائیلی حکام نے ایک مسلح حملے کے شبہ میں کئی نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے. اس حملے میں 18 ماہ کے ایک فلسطینی بچے سمیت اس کے والدین ہلاک ہوئے تھے. اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شن بیٹ کے خیال میں ان نوجوانوں کا تعلق ایک یہودی شدت پسند گروپ سے ہے. 4 ماہ قبل مقبوضہ غرب اردن کے ایک گاؤں ڈوما میں دواب شاہ خاندان کے ان 3 ممبران کے قتل کی فلسطین اور اسرائیل دونوں کے رہنماؤں نے مذمت کی تھی. اس حملے میں صرف 1 4 سالہ بچہ زندہ بچا تھا جس کے زخموں کا علاج جاری ہے. وزارت خارجہ پاکستان کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا افتتاح پروگرام کے تحت افغان صدر اشرف غنی اور وزیراعظم نواز شریف کریں گے، لیکن وہ افغان صدر کی جانب سے کانفرنس میں شرکت کے لیے تصدیق کے منتظر ہیں. تفصیل کے ساتھ نخبت ملک.
دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے آج ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے 2 روزہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس 8 دسمبر سے اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے. اس کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کی آمد متوقع ہے، لیکن دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کانفرنس میں شرکت کے بارے میں باقاعدہ مطلع نہیں کیا گیا. واضح رہے کہ افغانستان میں امن اور ایشیائی ممالک کے مابین تعاون کے بارے میں یہ 5واں اجلاس ہے جو آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا، اور اس میں 29 ممالک کے وزرائے خارجہ کی شرکت متوقع ہے.
بھارت کے جنوبی شہر چنئی میں سیلاب کی وجہ سے زندگی اب بھی مفلوج ہے. ریاست تمل ناڈو میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے بھاری نقصان ہوا ہے، اور وفاقی حکومت کے مطابق گزشتہ کچھ دنوں میں سیلاب کی وجہ سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی ہے. چنئی میں ایک دن میں بارش کا 100 سال پرانا ریکارڈ ٹوٹا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
چنئی میں 100 سال کا ریکارڈ توڑنے کے بعد بارش کا زور کم ہوا ہے، لیکن کئی ساحلی علاقوں میں نہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا آج وزیر اعظم نریندر مودی نے فضائی جائزہ لیا. وفاقی حکومت نے ریاست کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. چنئی میں اب بھی بہت سے علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی منقطع ہے، موبائل نیٹ ورک مشکلات کا شکار ہے، اور زیادہ تر اے ٹی ایم بند پڑے ہیں. ہزاروں لوگ اب بھی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں. فوج، نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس، بحریہ اور فضائیہ سب امداد کے کام میں شریک ہیں. اس سے پہلے تمل ناڈو میں اتنے بڑے پیمانے پر تباہی 2004 کی سونامی کے دوران ہوئی تھی.
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہر سال دنیا میں تقریباً 60 کروڑ افراد آلودہ خوراک کھانے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، جبکہ 4 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. تفصیل کے ساتھ طاہر عمران.
عالمی ادارہ صحت نے خوراک کی بدولت ہونے والی بیماریوں کے اثرات کے پہلے عالمی جائزے میں 30 سے زیادہ بیکٹیریاز، وائرس اور ٹاکسنز کا پتہ چلایا ہے جو کھانے کو متاثر کرتے ہیں. ادارے کے مطابق سب سے زیادہ افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے خطے آلودہ خوراک کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. خصوصاً 5 سال سے کم عمر بچے اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ان کے مطابق تقریباً 40% بیماریوں کا تعلق غیر محفوظ کھانے سے ہوتا ہے.
اور اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو نے حال ہی میں دنیا کے مختلف حصوں میں رائج 20 روایات کی شناخت کی ہے. ان روایات میں شمالی کوریا میں کمچی اچار بنانے اور عرب علاقوں میں کافی پیش کرنے کی روایات شامل ہیں. اس فہرست میں آسٹریا کے گھڑ سواری کے قدیم فن، پیرو اور رومانیا کے لوک رقص اور نمیبیا میں پھلوں کے میلے کی روایات بھی شامل ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، ترک رہنما روسی جہاز گرا کر پچھتائیں گے، یہ کہنا ہے صدر پیوٹن کا. اور ہماری بھی پہلی بڑی خبر یہی ہے، اس پر ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے ترکی کی جانب سے روسی جہاز گرائے جانے پر ترکی کے رہنماؤں کو دھمکی دی ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے پچھتانا پڑے گا. یاد رہے کہ 24 نومبر کو ترکی نے روس کا جنگی جہاز مار گرایا تھا، جس پر ترکی کا یہ کہنا تھا کہ جہاز کو خبردار کیا گیا تھا، مگر روس کا کہنا تھا کہ یہ سب بلا جواز تھا. واضح رہے کہ یہ سب کشیدگی شام میں ہونے والی لڑائی کا شاخسانہ ہے. پروگرام میں آج پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ صدر پیوٹن ترکی کے لیے حقیقی طور پر کیا مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ برطانیہ کے شام کی جنگ میں باضابطہ طور پر شامل ہو جانے کے بعد شام کی زمینی صورتحال میں کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم بات کریں گے واشنگٹن، برطانیہ اور سعودی عرب میں اپنے تجزیہ نگاروں سے. مگر پہلے روسی پارلیمان سے اپنے قومی خطاب میں روسی صدر نے مزید کیا کہا، تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر سے.
روس کے صدر نے آج اپنی قوم سے سالانہ خطاب کیا، جسے سرکاری ٹی وی پر براہ راست نشر کیا گیا. اس خطاب کے لیے ایک روسی ہواباز اور ایک فوجی کی بیواؤں کو بھی خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا. یہ فوجی ترکی کی جانب سے روسی طیارہ مار گرائے جانے کے واقعے میں ہلاک ہوئے تھے. روسی صدر نے اپنے ہواباز اور فوجی کو خراج عقیدت پیش کیا. سالانہ صدارتی خطاب سے پہلے دہشت گردی کا نشانہ بننے والے روسیوں کے لیے ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی، جن میں 31 اکتوبر کو مصری خطے سینا میں دولت اسلامیہ کی طرف سے حملے کا نشانہ بننے والے روسی طیارے کے 224 مسافر بھی شامل تھے. صدر پیوٹن نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی مخالف روسی مہم سے تعبیر کرتے ہوئے عالمی برادری سے روس کا ساتھ دینے کی اپیل کی. اور جب روسی صدر ترکی کے بارے میں بولے تو ان کے الفاظ انتہائی سخت اور دھمکی آمیز تھے.
ہم نہیں بھولیں گے کہ انہوں نے دہشت گردوں کی کس طرح مدد کی، جنہوں نے ترکی میں ہمارے ہوابازوں پر پیچھے سے وار کیا. انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ دھوکہ دہی ہمارے نزدیک ہمیشہ بدترین اور شرمناک فیل رہا ہے.
روسی طیارہ مار گرائے جانے کے بعد روس نے ترکی کے ساتھ پھلوں اور سبزیوں سمیت کئی شعبوں میں تجارت معطل کر دی تھی.
اگر کسی کو لگتا ہے کہ ٹماٹروں کی تجارت، تعمیرات اور دیگر شعبوں میں پابندیاں عائد کر کے ہمارے لوگوں کو قتل کرنے جیسے جنگی جرائم کے خمیازے سے جان چھوٹ جائے گی، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم انہیں بار بار یاد دلائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور انہیں بار بار اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی. اس کے لیے ہمیں پتا ہے کہ کرنا کیا ہے.
گزشتہ روز روسی وزارت دفاع کی جانب سے تیل کے ٹینکروں کی ایسی مواصلاتی تصاویر جاری کی گئی تھیں، جن کے متعلق روسی حکام نے کہا کہ تصاویر میں نظر آنے والے آئل ٹینکر عراق اور شام میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقوں سے تیل ترکی لے جا رہے ہیں.
ہمیں پتا ہے کہ شام سے چوری کیا ہوا تیل بیچ کر اور دہشت گردوں کو کمائی کا موقع دے کر ترکی میں کون جیبیں بھر رہا ہے. ڈاکو اس پیسے کو ہتھیار خریدنے اور بھرتیاں کرنے میں خرچ کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے شہریوں فرانس، لبنان، مالی اور دیگر ریاستوں کے شہریوں کے خلاف غیر انسانی دہشت گرد سرگرمیاں کر سکیں.
صدر پیوتن نے واضح کرنے کی کوشش کی کہ ان کی تنبیہ موجودہ ترک حکمرانوں کے لیے ہے، نہ کہ ترکی میں موجود اپنے دوستوں کے لیے۔
شاید صرف اللہ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔
اور بظاہر ترکی کے عامر حکمرانوں کو سوچ سمجھ سے محروم کر کے اللہ نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
روسی صدر ولادیمیر پیوتن کے خطاب کے جواب میں ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اولو نے کہا،
روسی پریس اور روسی حکام کی آرا مجھے اپنا بچپن یاد دلا رہی ہیں۔ سر جنگ کے دوران ایک سوویت پروپیگنڈا مشین ہوا کرتی تھی، وہ روزانہ ایک نیا جھوٹ پیدا کرتی تھی جس پر ان کا اپنا یقین ہوتا تھا اور توقع ہوتی تھی کہ دنیا بھر وہی یقین کرے۔ انہیں پراودا یعنی سچے جھوٹ کہا جاتا تھا۔
روسی صدر نے ایسے موقع پر ترک حکومت پر شدید تنقید کی ہے جب یورپی یونین کے لیے سلامتی اور تعاون کی تنظیم او ایس سی ای کا اجلاس سربیا میں ہو رہا ہے، جس میں ترک اور روسی وزراء خارجہ کی ملاقات متوقع ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کی رپورٹوں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے ظہیر الدین بابر۔ اور آئیے اسی بات کو آگے بڑھائیں اور سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ روس اور ترکی کے درمیان یہ کشیدگی کیا رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے، ترکی پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ہم نے بات کی ہے تحقیقی ادارے ایسٹ ویسٹ کے برطانیہ میں مقیم محقق ڈاکٹر نجم عباس سے۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ترکی کا مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال سے شام میں جس طریقے کی وہ تبدیلی دیکھنا چاہ رہے تھے اور مسائل کا جو حل جاننا چاہ رہے تھے، روس کی پالیسی ان کی راہ میں رکاوٹ تھی۔ اور 30 ستمبر سے 2015 سے جب بمباری شروع ہوئی روسی طیاروں کی شام میں کچھ ٹھکانوں پہ، ان کو یہ خیال ہو چلا کہ جتنی بھی امید تھی کہ جو اپوزیشن کے دستے ہیں جو شام کی حکومت کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، وہ اب کسی طور پہ جو ہے وہ فیصلہ کن دور میں داخل نہیں ہو سکیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی متبادل حکومت نہیں بن سکے گی۔ جیسے جیسے یہ امید کم ہوتی گئی، ویسے ویسے ترکی اور روس کے درمیان جو اختلاف کی دیوار ہے وہ اونچی ہوتی گئی، اور آخری اس پر جو تھا وہ یہ بڑا کہ روس ترکی کی سرحد کے ساتھ شام میں ترکمن اقلیت کی آبادی ہے، ترکی بولنے والے شامی شہری، اور وہاں پر جو روسی طیاروں کی بمباری ہوئی اس کے بعد بہت سخت الفاظ میں ترکی نے کہا کہ یہ جو ہے یہ سرخ لکیر ہے، اس کے بعد جو ہے اگر طیارے آئے تو ہم اس کا اپنا دفاع کریں گے۔ تو اس وجہ سے دونوں ملک جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے تھے۔
تو یہ دونوں ملک تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں، اور ادھر سے امریکہ ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو ایسے حالات میں کیا وہی سر جنگ بڑھتی نظر آ رہی ہے جس کے خدشے کا کافی اظہار کیا جا رہا ہے؟
دو فیکٹر ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ جواب نفی ہے۔ پہلا فیکٹر یہ ہے کہ اس وقت دونوں کا کہیں بڑا ایک مشترکہ دشمن ہے، جس کو دہشت گردی کا نام دے لیں، داعش کا نام دے لیں، اسلامک اسٹیٹ کا نام دے لیں، اور دوسرا جو ہے شہری آبادی پر جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے جس طریقے سے پیرس میں ہوا اور جس طریقے سے ایجپٹ میں سینائی کے صحرا کے اوپر جو ہے
خود ترکی میں ہوا،
جی، اور ترکی میں کئی واقعات ہوئے، تو اس وجہ سے ان تمام ملکوں کی جو ہے وہ یہ کوشش ہے کہ اب حالات کو اس طرف لے جایا جائے کہ نیٹو کی قیادت اور روس کی قیادت جو ہے وہ اپنی کاروائیوں کو کوآرڈینیٹ کر لے اور مستقبل میں ایسے خطرات سے بچ سکے۔ یہ جو اس وقت تجویز سامنے آئی ہے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے کل اور پرسوں، اس کی وجہ سبب یہی ہے کہ درجہ حرارت کو اس وقت نیچے لایا جائے۔
ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اب برطانیہ بھی میدان میں اتر گیا ہے بظاہر داعش کے خلاف، مگر اس سے روس اور ترکی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر کیا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟
دیکھیے، اگر کچھ اور ملک بھی اس جنگ میں اتر جائیں، اس سے روس اور ترکی کے درمیان جو وجہ اختلاف ہے وہ کم نہیں ہوگی، لیکن ان دونوں ملکوں کی دلچسپی یہ ہے کہ جنگ میں اپنے خرچوں کو کم سے کم رکھا جائے تاکہ وہ ان کی معیشتوں پر نہ بڑھائیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کسی طریقے سے اب عمل کو مذاکرات کی میز تک لایا جائے، اور جو ایک طریقے سے اس وقت اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹرانسفر آف پاور ہو شام میں تو اس کے لیے 6 مہینے کافی ہیں یا 12 مہینے یا 18 مہینے، یعنی تمام فریقین اس بات پہ راضی ہیں کہ ایک ٹرانزیشن گورنمنٹ ہوگی اور جو ہے وہ ٹرانسفر آف پاور ہوگا۔
تحقیقی ادارے ایسٹ ویسٹ کے برطانیہ میں مقیم محقق ڈاکٹر نجم عباس، برطانیہ کی پارلیمان کی جانب سے شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی حملوں کی اجازت ملنے کے بعد چند ہی گھنٹوں بعد برطانیہ نے شام میں فضائی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے قندیل شام کی زبانی۔
جمعرات کو برطانیہ کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ 4 برطانوی ٹورنیڈو جنگی طیاروں نے شام میں پہلے فضائی حملے کیے ہیں۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ قبرص میں برطانوی ایئر فورس کے فضائی اڈے سے 4 برطانوی ٹورنیڈو جنگی طیاروں نے پرواز کی اور شام میں بمباری کی ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ شام میں پہلے حملے کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 4 میں سے 2 ٹورنیڈو جنگی طیارے پرواز کرنے کے 3 گھنٹے بعد واپس آ گئے ہیں۔ امکان ہے کہ جمعرات کو شام میں فضائی حملوں کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کی جائیں گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز برطانوی دارالعوام نے خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم کے خلاف شام میں فضائی کارروائیاں کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ بدھ کو ہونے والی ووٹنگ میں 397 اراکین نے شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی کارروائیوں کی حمایت میں ووٹ دیا، جبکہ اس کی مخالفت میں 223 ووٹ پڑے تھے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن نے ایوان میں بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ان کارروائیوں کا مقصد دہشت گرد حملوں سے برطانوی عوام کو محفوظ رکھنا ہے۔ ڈیوڈ کیمرن نے کہا کہ انہوں نے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح فیصلہ لیا ہے۔ دوسری جانب اس فیصلے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ ایک غلطی ہے۔ بی بی سی کے اندازوں کے مطابق لیبر جماعت کے 67 ارکان پارلیمان نے بھی حکومت کی حمایت میں ووٹ ڈالے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق عراق میں برطانوی فوج دولت اسلامیہ کے خلاف فضائی کارروائی میں شامل ہے اور شام میں ایسے حملے کرنے کے لیے وہ کافی عرصے سے تیاری کر رہے تھے۔ دوسری جانب امریکی صدر باراک اوباما نے برطانوی دارالعوام کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھی قندیل شام۔ تو اب اہم سوال یہی ہے کہ کیا برطانیہ کے لڑائی میں باضابطہ طور پر شامل ہونے سے شام کی زمینی صورتحال میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ کیا امکانات ہیں اس کے؟ ہم نے یہ سوال پوچھا واشنگٹن میں مقیم سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے، جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون میں نجی طور پر مشاورت بھی کرتے رہے ہیں۔
تبدیلی کے امکانات ہیں مگر فی الحال تو امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مگر دیکھیے اتنا ڈسٹرکشن جب ہوگا، جب کل کی رپورٹ تھی کہ امریکہ نے اوور 6,000 بامبنگ رنز کیے ہیں اب تک، سب سے زیادہ اس نے کیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈسٹرکشن تو ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان میں ان کی پولیٹیکل کیپیسٹی، ان کی سیاسی کیپیسٹی میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے امکانات فی الحال نہیں معلوم ہوتے۔ اس لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کسی کے پاس کہ کس طرح سے اس کو تباہ کیا جائے۔ داعش کا اثر جو ہے لیبیا میں بڑھ رہا ہے، افغانستان میں بڑھ رہا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ فی الحال کم از کم مستقبل قریب میں اس کے امکانات کم ہیں کہ داعش کا جو ہے اثر کم ہو اس ایریا میں، لیوانٹ میں۔
تو جیسے کہ آپ نے یہ بات کی کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے شام میں، اور اس وقت جو شام کی صورتحال ہے کہ وہاں پر اس وقت جو 3 قوتیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، ایک تو داعش خود، دوسری بشار صدر اسد اور ان کے حامی جیسے کہ روس یا ایران وغیرہ، اور تیسری وہ قوت ہے جس کی جو نیٹو اور عرب ممالک کے زیر قیادت ہے اور جن کو ماڈریٹ گرو کہا جا رہا ہے۔ تو ایک طرح سے ایک وہاں پر تکونی صورتحال ہے، ایک ٹرائی اینگل ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ کچھ لڑائی بڑھے گی تو اصل لڑائی جو ہے وہ کن دو فریقوں کے درمیان ہو جائے گی؟ مثلا اس تکون کی کیا شکل بن سکتی ہے؟
میں سمجھتا ہوں جو فی الحال ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پراکسی وار چلے گی نیٹو کی اور رشیا کی، اور ایران اس کے ساتھ رہے گا، اس لیے کہ رشیا اور ایران بالکل ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ بشار اسد کو جو ہے ہر حال میں اسی سپورٹ کریں گے۔ ویسٹرن قوتوں کا اور عرب قوتوں کی کا مسئلہ یہ ہے کہ بشار اسد کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ امریکہ نے چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ بشار اسد کو تو جانا ہے مگر فی الحال نہیں جانا ہے اس کو، 1 مہینہ 2 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ ہم اس کا انتظار کر لیں گے، مگر سعودی نے اس سالوں سے کوئی ڈیفرنٹ جواب نہیں دیا۔ اور جتنے وہاں کے حالات ہوا خراب ہو رہے ہیں شام میں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کے پاس, امریکہ کے پاس بھی, برطانیہ کے پاس بھی, فرانس کے پاس بھی, سعودی کے پاس بھی, یہ وہ کہہ نہیں رہے ہیں مگر ان کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بغیر بیچارہ اسد کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس حساب سے فتح جو ہے, اگر آپ فتح اور شکست کے تعلق سے سوچیں گی تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ داعش بالکل باقی رہے گی اپنی جگہ پر, اس کی کیپیسٹی ریڈیوس ہوگی مگر وہ اپنی جگہ پر رہے گی, اور رشیا اور ایران کی اس میں فتح معلوم ہو رہی ہے فی الحال. تو
یہ تھے واشنگٹن میں مقیم سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری. روس, مغربی ممالک اور خود عرب ممالک کی مداخلت سے شام میں لڑائی کی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے یا جو صورتحال اختیار ہونے جا رہی ہے, اس پر خود عرب ذرائع ابلاغ اور دانشور حلقوں کا کیا رد عمل ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس صورتحال پر, اس میں ہم نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین سے, جو بہت برسوں سے سعودی عرب میں مقیم ہیں. راشد حسین,
دیکھیے, جو سیریا کی کہانی ہے وہ بہت گنجلک ہے, یہ بہت واضح ہی نہیں ہے کہ کون کس کو مار رہا ہے اور کس کا ہدف کون ہے. دیکھیے, آپ نے امریکہ اور فرانس کی بات کی کہ وہ سیریا میں پہلے سے ہی ایکٹیو ہیں, بالکل ہیں, لیکن ساتھ ساتھ روس بھی ایکٹیو ہے سیریا میں, اور روس بھی کہتا ہے کہ ہم داعش کو مار رہے ہیں. کل سے جو کیمرون صاحب نے پھر یہ بمباری شروع کی ہے اور پہلا اس کی سوٹیز ہو چکی ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہم ان تیل کی سپلائیز کو ہٹ کر رہے ہیں جو کہ بینک رول کر رہے ہیں آئیسس کو. تو غالباً دونوں ہی اسی چیز کو, اسی تیل کی سپلائی کو اس وقت ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ مغرب یہ سوال بھی اٹھاتا رہا ہے کہ روس جن لوگوں کو دراصل ہٹ کر رہا ہے وہ لوگ ہیں جو کہ داعش کے نہیں ہیں بلکہ وہ بشار الاسد کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. تو ایک بڑی گنجلک سی صورتحال ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے, کون کس کو مار رہا ہے.
اور عرب کے عرب اخبارات میں یا عرب ٹی وی چینلز پر کچھ اس کو کیا کہا جا رہا ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لوگ؟
کہ ایک اسکیپٹیسزم ہے لوگوں کے درمیان اس پورے حوالے سے. مثال کے طور پہ اگر گزشتہ ایک سال کے اندر دیکھا جائے تو فرانس اور امریکہ کی طرف سے تقریباً 8-9 ہزار سورٹیز ہو چکی ہیں. سوال کسی نے بہت اچھا کیا کہ اگر 9 ہزار سورٹیز ہو چکی ہیں اور اگر برطانیہ مثال کے طور پہ مزید 1000 سورٹیز کر دے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا اس پوری اس پہ. دوئم یہ کہ برطانیہ پہلے ہی داعش کے خلاف نبرد آزما تھا, ان کے خلاف بمباری کر رہا تھا عراق میں, اور عراق اور شام میں کوئی بہت زیادہ دوری نہیں ہے, اور جو داعش ہیں وہ تمام جگہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو ان پر برطانیہ اپنی قوت پہلے سے ہی استعمال کر رہا تھا, یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی اس طرح سے نہیں ہے. اور پھر دیکھیے تیسری بات یہ ہے کہ کیا صرف ایئر پاور سے وہ معاملات طے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اب کیمرون صاحب 70 ہزار لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہ 70 ہزار کون ہیں؟ یہ گولان کی پہاڑیوں کے قریب ہیں. تو بہت سے سوالیہ نشانات ہیں اس وقت ماپارا, جس کا جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے.
یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی کہ جیسے کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ شام میں اس وقت تین دھڑے واضح نظر آ رہے ہیں, ایک بشار الاسد, صدر اسد اور ان کے حامی یعنی روس اور ایران وغیرہ, اور دوسری شدت پسند تنظیم ہے داعش, اور تیسرے وہی لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جن کو ماڈریٹس کہا جا رہا ہے, یہ شامی وہ باغی ہیں جن کی مغربی ممالک بھی مدد کر رہے ہیں, سعودی عرب بھی مدد کر رہا ہے اور ترکی بھی. تو کیا ان کے بارے میں کچھ اندازہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟
دیکھیے, ماڈریٹس کے لفظ بہتوں کے متعلق بہت عرصہ دراز سے استعمال ہوا ہے, لیکن کیا وہ ماڈریٹ ہمیشہ رہے ہیں؟ افغانستان میں بھی جو کچھ ہوا, ایک دفعہ اگر بوتل سے جن نکل جاتا ہے تو اسے واپس بوتل میں نہیں ڈالا جا سکتا. پھر جن 70 ہزار لوگوں کی بات کی جا رہی ہے ان کے متعلق کچھ یہاں سوالیہ نشانات بھی اس خطے میں ہیں کہ وہ اس علاقے میں ہیں جہاں سے اسرائیل قریب ہے, اور گولان ہائٹس پہ دیکھیے, یاد رکھیے گا, ایک تیل کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے. اس وقت وہاں کی سچویشن تبدیل ہو گئی گولان ہائٹس کی, اس کے بعد وہاں پر 70 ہزار لوگ, یہ کون لوگ ہیں, کنہوں نے ان کو عام کیا ہے, किसने उनको तैयार किया है, ये सारी बातें किसी के पास जवाब नहीं है और इसलिए ये कंफ्यूजन में इजाफा कर रहा है। देखिए ये जो पूरी अरब बहार शुरू हुई थी उसका तो त्या पाचा होकर रह गया कि कहाँ वो आप लीबिया को देख लीजिए, यमन को देख लीजिए और अब शाम भी कैसे देख लीजिए। फिर उनको कंट्रोल कौन कर रहा है ये भी वाजे नहीं है। एक तो वो लड़ेंगे किससे, दाइश से लड़ने की कितनी उनमें सलाहियत है नहीं है, ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो 70,000 यकबैक तो पैदा नहीं हो गए, कोई ना कोई तो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। उनकी जो पोजीशन को जरा मुलाहजा कीजिएगा कि वो गोलान हाइट्स के बिल्कुल करीब है, उस गोलान हाइट्स पे जिस पर इसराइल का कब्जा है, जहाँ तेल का एक बहुत बड़ा जखीरा दरियाफ्त होता है।
सऊदी अरब में मुकीम तजियाकार राशिद हुसैन, अमरीका, रूस, तुर्की और अरब मुल्कों की मदाखलत के बाद शाम में लड़ाई किस नहज पर जा रही है, इस पर आज हमने इस अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में तफसील से बात की। सैरबीन अभी जारी है।
आपके बाद बीबीसी के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ये क्रिकेट है, कभी वो टीम जीतेगी, कभी वो।
अपनी आरा मसाइल और सवाल हमें भेजिए, इन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाएगा।
कभी कभार आते हैं ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और
अपनी राय भेजिए ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बुक के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसीतुल्ला खान की बात से
आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-275। मोबाइल फोन से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं होगी। पाकिस्तान से बाहर के सामिन आपकी बात में शामिल होने के लिए 0092-5126-111-39 पर कॉल कर सकते हैं।
और अब खेलों की खबरों के साथ अब्दुल रशीद शकूर।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान का कहना है कि पाक भारत सीरीज के लिए भारतीय जवाब का इंतजार है और इसका फैसला भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी करेंगे। जनूबी अफ्रीकी ओलंपिक एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस कत्ल के मुर्तकिब करार दिए गए हैं। जनूबी अफ्रीका की एक अपील अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए साबिका फैसला तब्दील कर दिया है, जिसमें पिस्टोरियस को गैर इरादी कत्ल का मुर्तकिब करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई थी। अदालत के ताजा तरीन फैसले के बाद अब पिस्टोरियस की नई सजा का तयन होगा। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के 2 आला अफसरान को ज्यूरिख के होटल से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी मुबैना तौर पर लाखों डॉलर्स की रिश्वत की वसूली के इल्जाम के सिलसिले में अमल में आई है। वाज़ेह रहे कि इन दिनों फीफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास ज्यूरिख में जारी है और ये वही होटल है जहां से इस साल मई में फीफा के 7 आला अफसरान को करप्शन के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच के पहले दिन 231 रन बनाए थे और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। अजांक्य रहाणे 89 रन पर नॉट आउट थे। लिवरपूल ने साउथहैम्पटन को 1-1 में 6 गोल से शिकस्त देकर लीग कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। डिवॉक ओरोगी ने हैट्रिक की, डैनियल स्टोरेज ने 2 गोल किए। सेमीफाइनल में लिवरपूल का मुकाबला स्टोक से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली वेस्ट इंडीज की टीम और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के दरमियान 4 रोजा मैच के दूसरे दिन मेजबान टीम ने 4 विकेटों पर 245 रन बनाए थे। इससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम 243 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच डेरिन लीमन ने क्रिकेट मैचेस से टॉस खत्म किए जाने की तजवीज की हिमायत की है। उनका ये भी कहना है कि 4 रोजा टेस्ट मैच की तजवीज भी बुरी नहीं, लेकिन ये देखना होगा कि जाया होने वाले ओवर्स किस तरह 4 दिन के क्रिकेट में खपाए जा सकेंगे।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल रशीद शकूर। और हम आपको ये बता दें कि भारत के जनूबी शहर चेन्नई में सैलाब की वजह से जिंदगी अभी तक बुरी तरह मफलूज है। ये तफसीलात हम आपको प्रोग्राम में आगे चलकर सुनवाएंगे, लेकिन यहाँ पर सैरबीन अपने निस्फ को पहुंचा है। यहाँ पर अहम खबरों की शहर सुर्खियां होंगी जो पेश कर रही हैं शुमाइला खान।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शामी सरहद के करीब रूसी जंगी तैयारा मार गिराने पर एक बार फिर तुर्की को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि क्रेमलिन مزید پابندیاں عائد کرنے کی تیاری کر رہا ہے. برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ شام میں دولت اسلامیہ پر حملے کرنے والی برطانوی فورسز کے لیے مزید جنگی طیارے روانہ کر رہا ہے. وزارت خارجہ پاکستان کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے اسلام آباد میں منعقد ہونے والے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا افتتاح پروگرام کے تحت افغان صدر اشرف غنی اور وزیر اعظم نواز شریف کریں گے، لیکن وہ افغان صدر کی جانب سے کانفرنس میں شرکت کے لیے تصدیق کے منتظر ہیں. اسرائیلی حکام نے ایک مسلح حملے کے شبے میں کئی نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے. اس حملے میں 18 ماہ کے ایک فلسطینی بچے سمیت اس کے والدین بھی ہلاک ہوئے تھے. بھارت کے جنوبی شہر چنئی میں سیلاب کی وجہ سے حکومت کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی کے اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور وہی ہے کہ ترک رہنما روسی جہاز گرا کر بہت پچھتائیں گے، یہ کہنا ہے روس کے صدر پیوتن کا. اس کی تفصیلات آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ کو سنوائیں گے یہ رپورٹ کہ بھارت کے جنوبی شہر چنئی میں سیلاب کی وجہ سے زندگی ابھی تک بحال نہیں ہو سکی، مفلوج ہے. ریاست تمل ناڈو میں موسلادھار بارشوں کی وجہ سے بھاری نقصان ہوا ہے اور وفاقی حکومت کے مطابق گزشتہ چند دنوں میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی ہے. چنئی میں ایک دن میں بارش کا 100 سال کا پرانا ریکارڈ ٹوٹا ہے، یہ آپ خبروں میں سنتے رہے ہیں. وہاں بارش کا زور تو تھما ہے لیکن ریاست کے کئی ساحلی علاقوں میں اب بھی بارشیں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لینے کے بعد ریاست کو فوری امداد کے طور پر 1,000 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے. دلی سے سہیل حلیم.
چنئی میں 100 سال کا ریکارڈ توڑنے کے بعد اب بارش کا زور کم ہوا ہے، لیکن کئی ساحلی علاقوں میں نہیں. کئی علاقوں میں بجلی اور پانی کی سپلائی اب بھی منقطع ہے. موبائل نیٹ ورک مشکلات کا شکار ہے، زیادہ تر اے ٹی ایم بند پڑے ہیں اور ہزاروں لوگ اب بھی گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق چنئی میں فی الحال بھاری بارشوں کا امکان نہیں ہے.
چنئی میں ابھی وشیش بارش نہیں ہو رہی ہے. آج صبح سماپت ہوئے 24 گھنٹے میں وہاں 2 سے 3 سینٹی میٹر کی بارش ہوئی تھی، 20 سے 30 ملی میٹر، جو کہ لائٹ رین فال ہے. اور آج صبح سے ابھی بہت زیادہ بارش نہیں ہے، بالکل ہلکی بارش ہے. رات میں تھوڑی بارش، ہلکی بارش کی سمبھاونا. لیکن کیندر
چنئی کا ہوائی اڈا 6 دسمبر تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ریل کی پٹریاں اور بہت سی سڑکیں کئی کئی فٹ پانی کے نیچے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہے. نیشنل ڈیزاسٹر ریلیف فورس، فوج، بحریہ اور فضائیہ سب امداد کے کام میں شریک ہیں. بحریہ نے اپنا ایک جہاز چنئی بھیجا ہے. کوسٹ گارڈ نے گوا اور ممبئی سے ہیلی کاپٹر طلب کیے ہیں. کئی علاقوں میں پانی گھروں کی دوسری منزلوں میں داخل ہو گیا ہے. وفاقی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ.
ان 24 گھنٹوں میں بارش چنئی میں پورے دسمبر ماہ میں ہونے والی ورشا 252 ملی میٹر سے ادھک ہوئی ہے. اس برسات نے پچھلے 100 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اس سے چنئی میں ایک ابھوتپورو استھتی پیدا ہو گئی. اس برسات سے چمبرکم ریزروائر میں 60 سے ادھک پانی ہونے کی وجہ سے باندھ کے 25,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا. یہ پانی اڑیار ندی میں آنے سے اس کا جل استر اور بڑھ گیا.
وزیر اعظم نریندر مودی نے آج متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد ریاست کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی فوری امداد کا اعلان کیا. جن لوگوں تک امدادی ٹیمیں پہنچ پائیں یا جنہیں مقامی لوگ باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے ریلیف کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے. لیکن یہ 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا شہر ہے. خراب موسم میں ان تک پانی، دودھ اور غذائی اشیاء پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تمل ناڈو نے ایسی تباہی 2004 کی سونامی کے دوران دیکھی تھی. تب جانی نقصان کہیں زیادہ ہوا تھا، لیکن وہ ایک قدرتی آفت تھی. کیا یہ موسلادھار بارشیں بدلتے ہوئے موسم کی عکاس ہیں؟ پانی اترنے سے پہلے ہی اس سوال پر بحث شروع ہو گئی ہے. سہیل حلیم، بی بی سی دلی.
پاکستان کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا افتتاح پروگرام کے تحت افغان صدر اشرف غنی اور وزیر اعظم نواز شریف کو کرنا ہے، لیکن افغان صدر کی جانب سے کانفرنس میں شرکت کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو پائی ہے. تفصیلات کے ساتھ آصف فاروقی.
دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں صحافیوں کو بتایا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے دو روزہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس 8 دسمبر سے اسلام آباد میں ہو رہی ہے. اس کانفرنس میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی آمد متوقع ہے, لیکن دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں شرکت کے بارے میں پاکستان کو ابھی تک باضابطہ مطلع نہیں کیا گیا. دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کی اس کانفرنس میں شرکت کے بارے میں ابھی تک ہمیں باضابطہ طور پر کچھ نہیں بتایا گیا. ان کی آمد کی تصدیق کے ہم ابھی تک منتظر ہیں. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا مقصد افغانستان میں قیام امن کی کوششوں میں مدد دینا ہے, اور اس میں 29 ممالک کے وزراء خارجہ کی شرکت متوقع ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا مقصد افغانستان اور ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا ہے, تاکہ خطے میں دہشت گردی, منشیات اور غربت کا خاتمہ کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں ابھی تک چین, تاجکستان, کرغزستان, ایران اور افغانستان کے وزراء خارجہ نے شرکت کی تصدیق کی ہے. یاد رہے کہ افغانستان میں امن اور ایشیائی ممالک کے مابین تعاون کے بارے میں یہ اس کانفرنس کا 5واں اجلاس ہے جو آئندہ ہفتے اسلام آباد میں ہوگا. اس سے قبل ایسی ہی ایک کانفرنس استنبول میں ہوئی تھی. دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت افغان صدر اشرف غنی کو اس کانفرنس کے دوسرے اجلاس کا افتتاح وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ مل کر کرنا ہے. قاضی خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغان صدر کی پاکستان میں آمد کے بارے میں باضابطہ تصدیق کے منتظر ہیں. اگر وہ یہاں آئیں گے تو ان سے مذاکرات سمیت تمام مسائل پر بات ہوگی. پاکستان افغان مصالحتی عمل میں معاون کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. صوبہ بلوچستان کے علاقے کچلاک میں افغان طالبان کے رہنما ملا اختر منصور کی فائرنگ میں زخمی ہونے کے واقعے پر پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ سب اخبارات کی خبریں ہیں, لیکن اس بارے میں مصدقہ معلومات دستیاب نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ طالبان نے بھی ملا اختر کے فائرنگ میں زخمی ہونے کی تردید کی ہے. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
خبروں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین برنارڈینو میں ایک سوشل سروس سینٹر پر ہونے والے حملے میں 14 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہوئے ہیں. اب اس حملے میں مبینہ طور پر ملوث 2 افراد کی شناخت کر لی گئی ہے. ذہنی بیماریوں کے شکار افراد کی مدد کے لیے اس مرکز پر ہونے والے حملے میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہونے والے افراد میں 28 سالہ سید رضوان فاروق اور 27 سالہ خاتون تاشفین ملک بھی شامل ہیں. تفصیلات کے ساتھ جاوید سمرو.
امریکہ میں افراتفری اور خوف کا ایک اور دن. یہ حملہ سان برنارڈینو کیلیفورنیا میں ذہنی مسائل اور بیماریوں کا شکار افراد کے مدد کے مرکز پر اس وقت ہوا جب وہاں ایک تقریب جاری تھی.
میری بیٹی اندر تھی. اس نے 30 منٹ پہلے ٹیکسٹ کر کے بتایا کہ اندر ایک حملہ آور ہے جس نے 10 سے 20 افراد کو گولی ماری ہے اور وہ چھپے ہوئے ہیں.
زخمیوں کو محفوظ مقام پر لایا گیا اور سڑک ایک ہسپتال کے وارڈ کا منظر پیش کر رہی تھی. کئی گھنٹوں تک حملہ آور مفرور رہے, لیکن پولیس نے ان کا تعاقب کیا. پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 مشتبہ افراد, ایک مرد اور ایک خاتون مارے گئے. پولیس نے گاڑی سے ہینڈ گنز اور رائفلیں برامد کیں. ہلاک ہونے والوں میں 28 سالہ سید رضوان فاروق امریکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے اور مقامی کاؤنٹی کے محکمہ صحت میں ملازم تھے. پولیس کے مطابق رضوان فاروق اس مرکز میں ہونے والی تقریب میں شریک تھے, جسے بعد میں انہوں نے مبینہ طور پر نشانہ بنایا. ان کی ساتھی 27 سالہ تاشکین ملک کے بارے میں نام اور عمر کے علاوہ مزید معلومات فی الحال دستیاب نہیں ہیں. امریکی صدر براک اوباما نے اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر اسلحے سے متعلق قانون کو سخت کرنے پر زور دیا.
اس قسم کی فائرنگ کے واقعات دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتے جتنے اس ملک میں ہوتے ہیں. ہم کچھ ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جن سے ایسے تمام حادثات کو روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن کم از کم ان کی تعداد میں کمی واقع ہو سکتی ہے.
یہ امریکہ میں سن 2012 میں کنیکٹیکٹ کے سکول میں فائرنگ سے 26 ہلاکتوں کے بعد ایک بڑا واقعہ ہے, اور اس سے امریکہ میں ایک مرتبہ پھر اسلحے سے متعلق قوانین پر بحث چھڑ گئی ہے. جاوید سمرو, بی بی سی نیوز.
آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں گزشتہ برس دسمبر میں یعنی 16 دسمبر کو ایک پشاور کے آرمی پبلک اسکول اور کالج پر حملہ ہوا تھا جو طالبان نے کیا تھا، جس میں 140 سے زیادہ بچے اور اساتذہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اب پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس حملے کی پہلی برسی کو سرکاری طور پر منایا جائے گا۔ پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ۔
وزیراعلی خیبر پختونخوا کی معین خصوصی برائے اطلاعات و تعلقات عامہ مشتاق غنی نے بی بی سی کو بتایا کہ 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول کے واقعے کو ایک سال پورا ہو رہا ہے، اور اس دن شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صبح بھر میں سرکاری طور پر تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا،
ایک بڑی تقریب جو ہے وہ تو آرمی پبلک اسکول کے اندر صبح ہوگی، جو کہ ان کے پارٹ سے ہوگی، جس میں ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، اور جو ہماری تقریب ہے وہ ہم کریں گے آرکائیو اینڈ لائبریری کے اندر، اور یہ آرکائیو اینڈ لائبریری کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے، ان کے نام پہ لائبریری کا نام تبدیل کریں گے، اور اس کے اندر ہم جتنے شہداء ہیں، سٹاف ممبرز اور بچے، ان سب کی تصویریں جو ہیں آویزہ کرنے کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے۔
مشتاق غنی کا مزید کہنا تھا کہ تقریبات کے انعقاد میں پاک فوج بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مشتاق غنی نے کہا کہ اے پی ایس واقعے کے بعد کئی تنظیمیں بن گئی ہیں جو خود کو شہداء کے ورثہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تنظیموں میں بعض ایسے افراد بھی شامل ہیں جو صرف سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔
یہ افسوسناک چیز ہے کہ اتنی تنظیموں کا بن جانا۔ اصل بات یہ ہے کہ بچے تو شہید ہو گئے، اور صوبائی حکومت پہلے دن سے والدین کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو بھی ہم سے ہو سکتا تھا، ان کی جس طرح بھی دلجوئی ہو سکتی تھی، ظاہر ہے ہم ان بچوں کو واپس تو نہیں لا سکتے، وہ ایک ان کا دکھ ہے، ساری عمر کا دکھ ہے، اور ہم اس دکھ میں پورے گورنمنٹ جو ہے انکلوڈنگ عمران خان صاحب کی ہمیں اسٹینڈنگ آرڈرز ہیں کہ جو بھی صوبائی گورنمنٹ کر سکتی ہے ان فیملیز کے ساتھ وہ کرے، اور ہم وہ کر رہے ہیں، اور اس سے وہ سیٹسفائی بھی ہیں۔ اور پھر جو بچے زخمی تھے اور بیرون ملک تک علاج کے لیے ہم نے بھیجا، اور اب بھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی بچہ اب بھی سمجھتا ہے کہ اس کا علاج میں کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کو مزید ضرورت ہے، کئی چیزیں بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں بچوں کے اندر، تو گورنمنٹ از اویلیبل آل دا ٹائم۔
خیال رہے کہ گزشتہ سال 16 دسمبر کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر طالبان کی جانب سے بڑا حملہ کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 150 کے قریب طلباء، اساتذہ اور سٹاف کے دیگر افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی دنیا بھر میں شدید الفاظ میں مذمت کی گئی تھی، جبکہ پاکستان میں سیاسی اور فوجی قیادت نے مل بیٹھ کر شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کے لیے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا تھا۔ یہ امر بھی اہم ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہونے والی کاروائیوں کے نتیجے میں ملک میں عمومی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہوئی ہے۔ تاہم کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کی قیادت بدستور موجود ہے اور شدت پسندی کے واقعات بھی وقف وقفوں سے ہو رہے ہیں۔ رفت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب سنیے آپ کی فون کالز، یعنی آپ سب کی صوتی آرا پر مبنی پروگرام آپ کی بات۔
آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد حاضر ہے۔ آج چلیے شروع کرتے ہیں انڈیا سے ہمارے ایک پرانے سامع کی اس کال سے۔
ہندوستان سے بشت بول رہا تھا۔ بی بی سی کی انگریزی خبروں میں جو چھوٹے چھوٹی سائنسی معلومات ہوتی ہیں، کم سے کم ان کو آپ کے اردو کے پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ ان خبروں کو بھی نشر کر دیں جو روز روز انٹرنیشنل انگریزی کی خبروں میں سائنسی معلومات ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اگر آپ لوگ ایسا کر سکیں تو، کیونکہ آپ کے یہاں سے کوئی سائنسی معلومات کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔
ارے جناب، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں سے کوئی سائنسی معلومات پر خبریں نہیں ہوتی۔ اگر آپ بی بی سی اردو کا ویب پیج وزٹ کریں تو وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی پر باقاعدہ علیحدہ سے ایک کالم ہے، جس میں تمام کی تمام سائنس اور ٹیکنالوجی پر خبروں کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اور ریڈیو پر بھی سائنس کی جدید معلومات پر کوئی نہ کوئی رپورٹ تو نشر ہوتی ہی رہتی ہے۔ ہاں، البتہ فی الحال بی بی سی اردو کوئی مخصوص سائنسی معلومات پر پروگرام نہیں کر رہی جس پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد سے بھیجی گئی یہ کال بھی شامل کرتے ہیں۔
جی ناصر بات کر رہا ہوں. کالج کی بچیوں کے ساتھ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کو ایف ایس سی بیس پہ لیپ ٹاپ دیے جائیں گے, تو وہ ابھی تک نہیں دیے گئے. یہ سیکن صاحب سے گزارش ہے کہ برائے کرم ان جو بچیاں میرٹ پہ آتی ہیں ان کو لیپ ٹاپ دیے جائیں.
چلیے, ان کا میسج تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تھا. اب بلوچستان سے عبد الحلیم کال کرتے ہیں اور حکومت پاکستان کے لیے کچھ میسج دے رہے ہیں.
ہمارے مسائل کے اوپر کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے, اور میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ہے نا غریبی کے حالات پر آپ ذرا توجہ دے کر کے, اور آپ نے خاص کر سینئر کارکنوں کے ذرا جو ہے نا وہ مشکلات پر توجہ دے دی, آپ کی بڑی مہربانی ہوگا.
اور یہ حکومت کے لیے ہی پنجاب سے ایک اور میسج ہے, اور یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے کافی پریشان ہے اور حکومت سے کیا درخواست کر رہے ہیں, آپ بھی سماعت فرمائیے.
میاں والی سے ضیاء اللہ خان بول رہا ہوں. عالی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت 38 سے 41 ڈالر تک چل رہی ہے, جو کہ حکومت کو 20 روپے فی لیٹر کے حساب سے مل رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ یکم دسمبر سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کم از کم 30 سے 40 روپے فی لیٹر کمی کرے, اس طرح بجلی کی قیمتوں میں بھی 60% کمی کا اعلان کرے اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرے. غریب عوام کا خون چوسنے کی بجائے امیروں, تاجروں, جاگیرداروں, سیاستدانوں, بیوروکریٹس اور صاحب حیثیت لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لائے اور ان سے ٹیکس لے.
یہ تو حکومت پاکستان کے نام سامعین کے ریکارڈ کروائے گئے پیغامات. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہے. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے.
یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-111-39.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. اب آپ کو لیے چلیں گے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں, جہاں کے دارالحکومت کوئٹہ میں معذور افراد نے آج معذوروں کے عالمی دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا ہے. انجمن معذوران بلوچستان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں معاشرے میں باعزت مقام دلانے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے, جس کے باعث وہ آج احتجاج کرنے پر مجبور ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
انجمن معذوران بلوچستان کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر منعقد کیا گیا. مظاہرے کے شرکا کا مطالبہ تھا کہ انہیں جینے کا حق دیا جائے.
حق دو, حق دو,
جینے کا حق دو,
حق دو, حق دو,
جینے کا حق دو.
مزدوروں کی 2% کوٹے پر
عمل کرو.
مزدوروں کی 2% کوٹے پر
عمل کرو.
مظاہرے کے شرکا سے انجمن معذوران بلوچستان کے صدر جہانگیر خان کاکڑ نے خطاب بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس دن کو منانے کا مقصد معذور افراد کو معاشرے میں بطور انسان ان کا جائز مقام دلانے کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے, لیکن یہ ہمارا افسوسناک ہے کہ انہیں جائز مقام نہیں دیا جا رہا. اس لیے ان کی تنظیم بلوچستان کے 22 اضلاع میں اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے.
3 دسمبر معذور کے لیے عید جیسا دن ہے, مگر ہمارے ہاں بلوچستان میں ہم لوگ اس دن کو یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کی غفلت ہے, کیونکہ اس وقت ہم لوگوں کو جان بوجھ کر بیکاری بنایا جا رہے. معاشرے کا ہر فرد ہم لوگوں کو بیکاری کی نظر سے دیکھ رہے ہیں.
اس وقت بلوچستان میں 2 قوم پرست جماعتوں کی قیادت میں مخلوط حکومت قائم ہے. جہانگیر کاکڑ قوم پرستوں سے بھی مطمئن دکھائی نہیں دیے.
ہم لوگ تو صرف یہ بات بولتے ہیں کہ جن لوگوں کے آنے کی خوشی میں ہم لوگ مٹھائی کھا رہے تھے, انہی لوگوں نے ہم لوگوں کو مٹی کھلا دیا.
انجمن معذوران بلوچستان کے صدر نے بتایا کہ معذور افراد کے مسائل کے حل اور ان کی مدد کے لیے مختلف ادارے تو قائم ہیں, مگر یہ ادارے ان کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں صرف مشورہ دیتے ہیں.
معذوروں کے لیے بھلائی ادارے ہیں زکوٰۃ بیت المال وہ ہم لوگوں کو عقائی حکیموں کی طرح مشورے دے رہے ہیں، معذوروں کے لیے کچھ نہیں ہے ادھر۔
جہانگیر کاکڑ کا کہنا تھا کہ علماء بھی معذور افراد کو ان کا جائز مقام دلانے کے لیے کردار ادا نہیں کر رہے۔
معاشرے کا یہ فرق نہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ، معاشرے کا جو ملا لوگ ہیں یہاں کے جو علماء کرام ہیں وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی بات کر رہے ہیں، حقوق العباد پر علماء کرام حقوق العباد پر بات تک نہیں کر رہے۔
معذور افراد کی عالمی دن کی مناسبت سے بوائز اسکاؤٹس کوئٹہ میں مختلف سماجی تنظیموں کی جانب سے ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں معذور افراد کے مسائل کی نشاندہی کی گئی اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سنیچر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی مہم اب سے چند گھنٹے بعد یعنی رات 12 بجے ختم ہونے والی ہے۔ اس مہم کے دوران ماحول کیسا رہا، خصوصاً کس قسم کے سیاسی جوڑ توڑ ہوتے رہے؟ کراچی سے ہمارے نامہ نگار حسن کاظمی کی رپورٹ۔
5 دسمبر سنیچر کے روز کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کی انتخابی مہم کا سلسلہ تو گزشتہ روز ہی ٹوٹ گیا تھا، جب ایم کے ایم نے امام حسین کے چہلم کے احترام میں آج اپنی انتخابی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ایم کے ایم کے رہنما فاروق ستار نے اس بارے میں بی بی سی کو بتایا۔
چہلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے احترام میں آج اپنی نہ صرف انتخابی مہم ہم نے معطل کی ہے بلکہ ہم نے اپنی تنظیمی سرگرمیاں بھی معطل رکھی ہیں۔
دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل نے کہا کہ انہوں نے انتخابی مہم تو معطل نہیں کی۔
نہیں، ہم نے اپنی کیمپین تو ختم نہیں کی، لیکن ہم نے جو میوزک وغیرہ اور ساری اس چیزیں چیلم کے احترام میں ہم نے بند کر دی ہیں، تو ہماری کارنر میٹنگ چل رہی ہے۔
کراچی کی 209 یونین کونسلز کی چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشستوں کے انتخاب کے لیے سنیچر کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ شہر میں ایک جانب ایم کیم اور دوسری جانب تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہے جو اپنے اپنے نشانات پر انتخاب لڑ رہے ہیں، مگر انہوں نے کراچی کی 85% نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، البتہ کہیں کہیں وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں بھی لڑ رہے ہیں۔ عمران اسماعیل کے مطابق کچھ نشستوں پر انہوں نے جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ سے بھی اتحاد کیا ہے۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے اتحاد کی بابت ان کا کہنا تھا۔
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس سے ایڈوانٹیج ہوگا، اسی ایڈوانٹیج کو اٹھانے کے لیے ہم نے یہ اتحاد کیا تھا جماعت کے ساتھ، کہ جو ایسا ووٹر ہے جو جماعت کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے اور وہ پی ٹی آئی سے کٹ جاتا ہے تو وہ ووٹ ہم بیک کر لیں گے، یہ ہماری ایسی تھنکنگ ہے اور اس سے ہمیں وہ وننگ اسپری جو ہے ہماری وہ بہتر ہو جائے گی۔
دوسری جانب ایم کیم کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ ان کی جماعت نے عوام سے اتحاد کیا ہے اور سیاسی طور پر انہوں نے کراچی میں رہنے والی مختلف برادریوں کی حمایت حاصل کی ہے۔
کراچی سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار حسن کاظمی۔ بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے پیرس میں ماحولیات کے تحفظ پر جاری سربراہی کانفرنس میں واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ آب و ہوا کو سب سے زیادہ نقصان ترقی یافتہ ممالک نے پہنچایا ہے، لہذا حالات کو سنبھالنے میں بھی انہیں کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے ایک بار پھر سہیل حلیم۔
کوئلہ سستا ہے، ہندوستان میں اس کی بہتات ہے اور کروڑوں لوگوں کو غربت سے باہر نکالنے کے لیے ملک کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ فی الحال تیز رفتار اقتصادی ترقی کے لیے ترقی پذیر ممالک کے پاس اس سے بہتر کوئی ایندھن نہیں ہے۔ یہ بھارتی حکومت کا موقف ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیرس میں بھی یہی پیغام دیا۔
وی وانٹ دا ورلڈ ٹو ایکٹ وتھ ارجنسی، وی وانٹ اے کمپریہنسو ایکویٹیبل اینڈ ڈیوریبل۔
ان کا کہنا تھا کہ ماحولیات کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے اور ترقی یافتہ ممالک کو آگے بڑھ کر زیادہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے تاکہ ایک ایسے سمجھوتے کو حتمی شکل دی جا سکے جس میں ترقی یافتہ ممالک کے لیے ترقی کے راستے بند نہ ہو جاتے ہوں۔ کوئلہ تو صدیوں سے جلایا گیا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اب کوئلے سے آگے بڑھ چکے ہیں جبکہ ترقی پذیر ممالک کے سامنے فی الحال کوئی متبادل نہیں ہے، اور اسی لیے یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ کوئلہ سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والا ایندھن ہے، ترقی پذیر ممالک ابھی کوئلہ جلاتے رہیں گے، اور اس فہرست میں ہندوستان بہت اوپر ہے۔ ہندوستان کاربن گیسوں کے اخراج پر کسی حد کے تعین یا کٹوتی کی تجویز کی مزاحمت کرتا رہا ہے اور اس کا موقف ہے کہ کوئلے کے بغیر معاشی ترقی کا خواب دھواں ہو جائے گا۔ کوئلے کی وزارت کے سیکرٹری انل سوروپ۔
اوور دی سینچریز ادر کنٹریز ہیو یوزڈ کول اینڈ ڈن واٹ دے ہیو۔
باقی دنیا نے صدیوں سے کوئلہ جلایا ہے، انہوں نے ہی آب و ہوا کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ توانائی کے بغیر ترقی ممکن نہیں اور ہمارے پاس توانائی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ترقی بھی ہو اور ماحولیات کو نقصان بھی نہ پہنچے۔
ملک میں گھر گھر بجلی پہنچانے کے لیے حکومت 2020 تک ہر مہینے ایک بڑی کوئلے کی کان کھولے گی اور کوئلے کی پیداوار تقریباً 1.5 ارب ٹن سالانہ تک پہنچ جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ غریب ہندوستان میں ہی بستے ہیں۔ جھارکھنڈ کے جھاڑیا علاقے کی وسیع و عریض کانوں کے آس پاس رہنے والے ہزاروں لوگ کوئلے کے سہارے ہی اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ننھی سی نیہا کا خاندان بھی ان میں شامل ہے۔ نیہا صرف 10 سال کی ہے اور بچا کچا کوئلہ جمع کرنے میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتی ہے۔ دن بھر کی مشقت اور کل آمدنی 200 روپے۔
5 بجے اٹھتے ہیں، کوئلہ چن جاتے ہیں، کوئلہ چن کے آتے ہیں، اس کے بعد ڈھو لیتے ہیں، اس کے بعد برتن میستے ہیں، اس کے بعد پھر ممی کھانا بناتے، پھر کھاتے ہیں۔
ہندوستان شمسی توانائی کو فروغ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی آئندہ 15 برسوں میں کاربن گیسوں کا اخراج 3 گنا بڑھے گا، اور یہی تشویش کا سبب بھی ہے۔ پیرس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ کیسے انڈیا اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کوئلے کی تپش سے ترقی تو کریں، لیکن اس سے پوری دنیا جھلس نہ جائے۔ سہیل حلیم، BBC دلی۔
اور اب ذکر کراچی کی ایک خیراتی اسپتال کا۔ پاکستان کے ممتاز فلاحی اسپتالوں میں سے ایک سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ ہے۔ 40 برس قبل کراچی کے ایک سول ہسپتال میں 8 بستروں کے ایک وارڈ سے اس کا افتتاح ہوا تھا، اور وقت کے ساتھ یہ ہسپتال ہزاروں غریب لوگوں کے مفت علاج کے لیے ایک مثالی خیراتی ہسپتال بن گیا ہے۔ تو کیا اس ہسپتال کو معاشرے کے دیگر شعبوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ جائزہ لیا ہے شازیب جیلانی نے اپنی اس رپورٹ میں۔
صوبہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر کہنے کو ایک تاریخی شہر ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کی سڑکیں سکڑتی گئیں اور شہر پھیلتا چلا گیا۔ اس بے ہنگم شہر میں صوبے کے باقی شہروں کی طرح ترقی کے نام پر بڑا پیسہ آیا، لیکن سکھر کی حالت نہ سدھر سکی۔ بد انتظامی کے اس دور میں SIUT کا لیلا شبلانی ہسپتال خدمت خلق کی مثال بن کر ابھرا ہے۔ 6 سال پہلے تک یہ جگہ سکھر میونسپیلٹی کے پاس تھی، تب اس کا برا حال تھا، نہ ڈاکٹر تھے نہ مریض، بلکہ ہسپتال کے مختلف حصوں پر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے تھے۔ آج یہ جگہ ایک بہترین ہسپتال میں بدل چکی ہے، جہاں جنوبی پنجاب، بلوچستان اور اندرون سندھ سے گردوں کے مریض علاج کے لیے آتے ہیں۔
مکے بدھائیں تو اچھا مسئلہ ہوتا ہے،
گردن کی تکلیف آئے کراچی موکلے ہوں، کراچی والے چاہیے ہوتا وری واپس جو اچھا غریب ہوں بیار ہوتے نتا ونی چلو ہانے ہتے علاج کرائیں ہوں، ماشاءاللہ فرق اچھی ہو۔
SIUT میں یہاں پہ جتنے بھی مریض آئے ہوئے ہیں سکھر میں، ان کی یہی کہانی ہے، غریب لوگ، دیہاتوں میں رہنے والے، گردوں کے مسائل۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی گئے تھے، انہیں کہا کہ آپ دوبارہ آئیں، کہہ رہے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ ہم بار بار جا سکیں، اور جب سے یہاں پہ سینٹر کھلا ہے تو یہ اپنے بھائی کو لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہیں پوری امید ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔
یہ بچی جیسی ہے نا، اسے بھی بہتر ہو جائے گی۔
SIUT کے روح روان ڈاکٹر ادیب رضوی، جنہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر سکھر کا یہ ہسپتال تعمیر کیا اور ہر چند ہفتوں بعد یہاں خود مریض دیکھنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا شروع سے یہ نظریہ رہا ہے کہ مفت علاج لوگوں کا پیدائشی حق ہے، اور اس میں ناکامی پر صرف حکومت پر تنقید کرنے سے کام نہیں چلے گا۔
فیلیور صرف حکومت کا نہیں ہے، میڈیکل پروفیشن کا بہت بڑا فیلیور ہے، انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ طب کی جو روح تھی وہ یہ تھی خدمت خلق، تو وہ نکل گئی۔ ڈاکٹر جو ہے ڈیولپنگ کنٹری میں صرف ایک میڈیکل پروفیشن کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ مریض کا وکیل بھی ہوتا ہے، پرووائڈر بھی ہوتا ہے، ایڈوائزر بھی ہوتا ہے، اسے کئی ٹوپیاں پہننی پڑتی ہیں۔
جب ڈاکٹر، سیاستدان اور بیوروکریٹ صرف پیسہ بنانے میں لگ جائیں تو ملک کے غریب لوگ کہاں جائیں؟ SIUT نے پچھلے 40 برسوں کے دوران لاکھوں لوگوں کا مفت علاج کر کے عملاً ثابت کیا کہ اگر نیت صاف ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے،
ہر چیز ممکن ہے، پرووائڈڈ آپ اس کے اندر کمیٹیڈ ہیں۔ اگر آپ کمیٹیڈ ہیں پھر کوئی چیز معنی نہیں ہوتی، مشکلات تو ہوں گی، ہوتی رہیں گی، ہمیں بھی ہوئی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑا جو فائدہ اس سے یہ ہوا ہے، اویئرنیس، عوام کے اندر اویئرنیس پھیل گئی ہے کہ یہ علاج کے دوسرے طریقے بھی ہیں، بہتر طریقے بھی ہیں، اور علاج فری بھی ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ علاج جو ہے آپ کا پیدائشی حق ہے۔
پاکستان میں ڈاکٹر ادیب کا یہ پیغام آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی بہت کام باقی ہے، جس کے لیے خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے ڈاکٹرز کو آگے آنا ہوگا۔ شازیب جیلانی، BBC سکھر۔
اس رپورٹ کے ساتھ ہی سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں لیزا ہیک اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. مافارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے شامی سرحد کے قریب روسی جنگی طیارہ مار گرانے پر ایک بار پھر ترکی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ کرملن مزید پابندیاں عائد کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے. برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ شام میں دولت اسلامیہ پر حملے کرنے والی برطانوی فورسز کے لیے مزید جنگی طیارے روانہ کر رہا ہے. بھارت کے جنوبی شہر چنئی میں سیلاب کی وجہ سے حکومت کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 250 سے تجاوز کر گئی ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ ہر سال دنیا میں تقریباً 7 کروڑ افراد آلودہ خوراک کھانے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں جبکہ 4 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس نے شام میں تباہ کن انسانی صورتحال سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں 1.2 کروڑ افراد کو فوری امداد کی ضرورت ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.